اپنے دنیا کے محبوبوں کے سر کی قسم کھاتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ اس محبوب کا ہے جس سے ساری کائنات محبت کرتی ہے اور جس سے خود احکم الحاکمین محبت کرتا ہے. تو کہا کہ لعمرک، تیری زندگی کی قسم. اور ان کی یہ شان بھی بڑی عجیب ہے کہ جس شہر میں یہ رہتے ہیں، جس شہر میں یہ رہتے ہیں اس شہر کی قسمیں اللہ، جس شہر میں یہ رہتے ہیں، جس شہر میں یہ رہتے ہیں اس شہر کی قسمیں اللہ کھاتا ہے. اور یہ قسم، قسم یہ کہہ کر کھاتا ہے کہ ہم قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ چونکہ تم اس مکے میں رہتے ہو. لا اقسم بهذا البلد، لا اقسم بهذا البلد، ہم اس مکے کی قسم کھاتے ہیں، اس لیے کھاتے ہیں کہ وہ انت حل، آپ اس میں رہتے ہیں، آپ اس میں رہتے ہیں اس لیے وہ انت حل بهذا البلد، اس بلد امین میں، اس مکہ مکرمہ میں آپ رہتے ہیں، اس لیے ہم لا اقسم بهذا البلد میں اس شہر کی، تمہارے شہر کی قسم کھاتے ہیں. یہ حبیب رب کبریا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کی محبت کا ذکر ہو رہا ہے. علماء نے ارشاد فرمایا کہ ان کے جتنے حقوق ہیں ان میں سر فہرست یہ حق ہے کہ ان سے محبت کی جائے، اور ارشاد فرمایا کہ ان کی محبت فرض ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض ہے، یعنی ان کی محبت واجب ہے، اور اس کا وجود قرآن کی اس آیت سے ظاہر ہے جس کو سورہ توبہ میں اللہ تعالی نے بیان کیا. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، تمہارے آبا و اجداد، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان کے لوگ، تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہارے گھر، یہ تمہاری دنیا، اگر اللہ سے اور اس کے رسول کی محبت سے تمہیں یہ زیادہ محبوب ہے تو فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. والله لا يهدي القوم الفاسقين، اللہ تعالی اس قسم کے فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہے، یہ صحیح بخاری میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لانت احب الی من کل شیء الا من نفسی، مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے سوائے اپنی جان کے. قال صلی اللہ علیہ وسلم لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہیں ابھی بات نہیں بنی، جب تک تم اپنی جان سے بھی زیادہ محبت مجھ سے نہیں کرو گے اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا. وقال له عمر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ فإنه الآن والله، اللہ کی قسم اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے. لأنت احب الی من نفسی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الان یا عمر، ہاں عمر اب بات بنی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا ایمان بھی اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ محبت محبوب سے نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم سے. علامہ عینی الحنفی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب عمدۃ القاری، جو صحیح بخاری کی شرح ہے، اس میں اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ لا والذی نفسی بیدی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے عمر تمہارا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا. اور جب یہ ارشاد فرمایا کہ الان یا عمر، کہ اب یہ بات مکمل ہو گئی ہے اے عمر، تو علامہ عینی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا ہے. اور امام القرطبی رحمہ اللہ نے یہی سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 جو ابھی پڑھی گئی ہے اس کی شرح میں اور تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ وفی الآیت دلیل علی وجوب حب اللہ ورسولہ ولا خلاف فی ذلک وان ذلک مقدم علی کل محبوب. اس آیت سے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وجوب ثابت ہو رہا ہے اور اس بات میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے. اور یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ جس جس شخص سے جس جس چیز سے دنیا میں محبت کی جاتی ہے ان سب پہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جب تک مقدم نہیں ہوگی اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا. عشرہ مبشرہ میں سے ہیں عمر رضی اللہ عنہ, اور یہ وہ عمر ہیں جن کی زبان کے ذریعے حق کی آواز لوگوں تک پہنچتی ہے. یہ وہ عمر ہیں رضی اللہ عنہ, یہ خود حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الشیطان یفر منک یا عمر, شیطان تجھے دیکھتے ہی راستہ بدل دیتا ہے, بھاگ جاتا ہے. ان کا حال یہ ہے کہ جب تک محبت, کامل محبت, سب سے زیادہ محبت اور غیر مشروط محبت, کلی محبت رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے نہیں ہے, ایمان کامل نہیں ہوتا, تو پھر کسی اور کا ایمان کیسے کامل ہو سکتا ہے؟ جس ایمان میں کلی طور پہ پوری کی پوری غیر مشروط رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو. اور یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے جو اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جس میں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ, اور ایک روایت میں ہے کہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتا جب تک اسے مجھ سے ایسی محبت نہ ہو جو اس کی جان سے بھی زیادہ ہو, اس کے والدین سے بھی زیادہ ہو, اس کی اولاد کی محبت سے بھی زیادہ ہو, تمام دنیا اور دنیا کے اندر جتنے چیزوں سے وہ محبت کرتا ہے, جب تک میری محبت ان سب کی محبتوں پر مقدم نہیں ہوگی اس وقت تک وہ مومن کامل نہیں بن سکتا. یہ محبت, اس محبت کے اللہ تعالی نے تین ذریعے اور راستے مقرر کیے ہیں. سب سے پہلا راستہ قرآن پاک ہے, جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں وہ سیرت کو سمجھ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ صحیح مسلم میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک شخص نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا, ان کی سیرت, ان کے اخلاق, ان کی عبادات کے بارے میں سوال کیا تو پوچھا کہ الم تقرأ القرآن, کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے سائل سے کہا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن, ان کا اخلاق, ان کی سیرت تو قرآن میں موجود ہے. قرآن کو سمجھ کے پڑھو تو رسول کی سیرت کا تمہیں پتہ چلے گا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تمہیں پتہ چلے گا اور ان کے حقوق کا تمہیں پتہ چلے گا. اور اسی طرح دوسرا طریقہ اور ذریعہ احادیث ہے. ان احادیث کو صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے بعد میں آنے والوں تک پہنچایا اور انہوں نے بعد میں آنے والوں تک اس چیز کو پہنچایا. اور تیسرے نمبر پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں. صحابہ اگر نہ ہوتے تو ہمیں کون بتاتا کہ رسول کی صبح و شام کیسے اور کہاں گزر بسر ہوئی ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اگر نہ ہوتے تو قرآن امانت کے ساتھ ہم تک کون پہنچاتا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کی امانت کو اگر داغدار کر دیا جائے, صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں اگر یہ لکھا جائے اور یہ کہا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ وہ خائن تھے, وہ کبیرہ گناہوں کا کھلم کھلا ارتکاب کیا کرتے تھے, اور صحابہ پہ سب کو ختم کیا جائے, تو پھر اس امانت میں بھی شک و شبہ پڑ جاتا ہے جو قرآن کی شکل میں امت کے پاس موجود ہے. اور احادیث کے پورے ذخیرے کو یہ عقیدہ مشکوک بنا دیتا ہے جس عقیدے میں یہ بات موجود ہے کہ صحابہ تو خائن تھے اور صحابہ نے وہ جرم کیے ہیں جن جرموں کا ہم ان کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ وہ پاک جماعت ہے جس کو اللہ نے خود اپنے حبیب کی صحبت کے لیے چنا, اور خود اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, تو آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ ان کی ذات میں کیوں نہیں تلاش کرتے ہیں؟ جب احکم الحاکمین یہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ ان سب سے راضی اور یہ سارے اللہ سے راضی، یہ تیسرا ذریعہ ہے جس کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک انسان پہنچتا ہے. اس ذریعے کو بیچ سے نکال دیا جائے تو پھر یہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اس سلسلے میں تسلسل باقی نہیں رہتا، اور تسلسل نہایت ہی ضروری ہے. یہ سیدنا ابو بکر ہیں جو افضل البشر ہیں بعد الانبیاء، یہ ہجرت کے موقع پہ جب رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر ان سے کہا کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے میرے ساتھ اس سفر میں چلنے کے لیے، ان کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ یہ کہتی ہیں، امام ابن حجر نے فتح الباری میں اس چیز کو نقل کیا کہ میرے بابا ابو بکر نے یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا فرحت اور سرور اور خوشی کی وجہ سے، شدت جذبات خوشی کی وجہ سے رونا شروع کر دیا یہ کہہ کر کہ الصحبت الصحبت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی صحبت آپ کی صحبت، یعنی اللہ نے مجھے آپ کی صحبت نصیب کر دی ہے، اور سرور اور خوشی کے جذبات کی شدت کی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رونا شروع کر دیا. ان کی بیٹی یہ کہتی ہیں کہ رأیت ابا بکر یبکی وما کنت احسب ان احدا یبکی من الفرح، یہ عائشہ رضی اللہ عنہ یہ کہتی ہیں کہ میں مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ خوشی سے بھی کوئی روتا ہے، لیکن مجھے اس دن پتا لگا کہ ہاں خوشی سے بھی لوگ روتے ہیں، جب میں نے اپنے والد کو خوشی کی وجہ سے روتے ہوئے دیکھا. یہ صحابہ کی محبت ہے، یہ سیدنا انس ہیں. سیدنا انس رضی اللہ عنہ یہ 10 سال تک آپ کے خادم خاص رہے ہیں. یہ انس یہ کہتے ہیں کہ ما رأیت یوما قط انور ولا احسن من یوم دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر المدینہ. مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے، اور اس کا دوسرا ٹکڑا بعض اور کتب میں ہے جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے. انس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ جس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ مدینے میں دونوں اکٹھے داخل ہوئے، اس دن سے زیادہ منور اور اس دن سے زیادہ اچھا دن مدینے والوں نے اور کوئی نہیں دیکھا. اور یہ دوسرے محب ہیں، محبت کا اور عشق کا دعویٰ سب کو ہے، اور خاص کر اس دور میں اس کے عجیب و غریب قسم کے مظاہرے بھی لوگ کرتے ہیں. لیکن یہ ان کا ذکر ہے جو شہرت نہیں چاہتے تھے، اور جو حقیقی معنوں میں اپنے محبوب سے محبت کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ثوبان ہیں، سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ. امام الطبرانی نے معجم صغیر اور معجم اوسط میں، اور امام القرطبی نے اپنی تفسیر میں سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کے شان نزول کے بارے میں لکھا، یہ ثوبان رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہیں اور یہ بیمار ہو گئے، چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی، نحیف اور کمزور ہو گئے، بیمار ہو گئے، لاغر ہو گئے. اور غم کیا ہے، بیماری کیا ہے؟ فرمایا کہ بیماری یہ ہے، یہ سوچ سوچ کے بیمار ہو گئے کہ اے اللہ دنیا میں یہاں تو حبیب کا قرب ہمیں نصیب ہے، لیکن جب حشر قائم ہوگا اور اعمال نامے تقسیم ہوں گے، جنت جنت میں چلے جائیں گے، اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے، اگر ہم جنت میں چلے بھی گئے تو ہمیں اپنے حبیب کا قرب تو نصیب نہیں ہوگا، کہ یہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے اور ہم تو کہیں اور دور اور نچلے طبقے میں ہوں گے. یہ فکر ہے، یہ حبیب کا قرب جنت میں نصیب نہیں ہوگا. اس ذکر اور اس تصور اور اس خیال کی وجہ سے بیمار ہو گئے، بیمار ہو گئے. اللہ تعالی نے ان آیات کو، اللہ تعالی نے سورہ نساء کی اس آیت کو نازل کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرتا ہے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یہ تو ان کے ساتھ رہیں گے. جو ان کی اطاعت کرے گا وہ ان کے ساتھ رہے گا. اس آیت کے نزول کے بعد ثوبان رضی اللہ عنہ صحت مند ہو گئے اور خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا غم دور کر دیا اور مجھے تسلی دے دی کہ فکر نہ کرو, اس حبیب کا قرب دنیا میں ہم نے تمہیں دیا ہے اور اس حبیب کا قرب جنت میں بھی ہم تمہیں دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ربیعہ بن کعب الاسلمی یہ ایک اور محبت کرنے والے ہیں. ربیعہ یہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کرتے ہیں, رات کے خادم ہیں. کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتیتہ بوضوئہ وحاجتہ. صحیح مسلم میں ہے یہ. یہ کہتے ہیں کہ میں رات کو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا, استنجا پیشاب حاجت وغیرہ کے لیے آپ کا ہم سفر بنتا تھا, آپ کو پانی لا کے دیا کرتا تھا اور آپ کی خدمت کرتا تھا. ایک مرتبہ ارشاد فرمایا مجھ سے حبیب نے کہ سل ربیعہ کچھ مانگو. ربیعہ رضی اللہ عنہ سے حبیب نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سل کچھ مانگو. وقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ. یہ بھی وہی ذوق ہے جو ثوبان کا ذوق ہے, وہی ذوق ربیعہ کا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, یہاں آپ کی خدمت نصیب ہوئی ہے, آپ کا دیدار اور زیارت نصیب ہوئی ہے, جنت میں یہی چاہتا ہوں. اسألک مرافقتک فی الجنہ, آپ سے آپ کی رفقت جنت میں چاہتا ہوں. یہ محبت ہے. اور یہ سیدنا عمر ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں رضی اللہ عنہ. صحیح بخاری میں ہے کہ جب یہ زخمی ہوئے اور شہید ہونے سے قبل یعنی مرنے سے قبل زخمی حالت میں اپنے بیٹے عبداللہ سے کہتے ہیں, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما, ان سے یہ کہتے ہیں کہ یا عبداللہ انطلق الى عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا فقل یقرأ علیک عمر السلام ولا تقل امیر المؤمنین. بیٹے ام المؤمنین عائشہ کے پاس جاؤ اور اس کو ان کی خدمت میں میرا سلام عرض کرو, اور یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین سلام کہتے ہیں بلکہ یہ کہنا کہ خطاب کا بیٹا عمر سلام کہتا ہے. اور ان سے یہ کہنا کہ یستأذن عمر ان یدفن مع صاحبی. عمر آپ سے اجازت اور سوال کرتا ہے کہ مجھے اپنے دونوں صاحبین کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت دی جائے. فسلم واستأذن ثم دخل علیہا. عبداللہ ابن عمر نے اجازت طلب کی, اجازت جب ملی تو تشریف لائے, سلام کیا. فوجدها قاعدة تبکی, دیکھا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں. انہوں نے اپنے والد کا پیغام پہنچایا. فقالت كنت اريد لنفسي ولأوترنه به اليوم على نفسي. میں یہ چاہتی تھی کہ مرنے کے بعد میں یہاں دفن ہو جاؤں, لیکن عمر کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں اور اپنی جگہ میں عمر کو دیتی ہوں. یہ عشق و محبت ہے کہ مرنے کے بعد بھی عمر یہ چاہتے ہیں کہ یہ ابو بکر میرے صاحب تھے اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے صاحب تھے, مرنے کے بعد بھی ان کا قرب نصیب ہو. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج قبر انور ہے اور اس کے ساتھ دونوں صاحبین ہیں, سید الاولین والآخرین حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں صاحبین ہیں, عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہما. اور یہ ایک دوسرے عاشق ہیں, یہ ایک اور عاشق کا ذکر ہے, ایک اور محب کا ذکر ہے. طلحہ بن عبید اللہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. احد میں یہ جنگ کے وقت اور اس اضطراب اور افراتفری کے وقت 11 انصاری صحابہ کو ساتھ لے کر رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت کرتے ہیں, حتیٰ کہ 11 کے 11 انصاری صحابی شہید ہو جاتے ہیں اور آخر میں طلحہ کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں اپنے حبیب کی حفاظت کرتے ہوئے. اور نسائی میں سیدنا قیس رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں, مجھے کہتے ہیں رأیت ید طلحہ رضی اللہ عنہ شلا وقع بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد. میں نے طلحہ کی کٹی ہوئی انگلیوں اور شل ہاتھ کو دیکھا, یہ وہ ہاتھ ہے جو اپنے حبیب کی حفاظت کے کام آیا احد کے دن. اور یہ ایک اور عاشق کا ذکر ہے جن کو حقیقی معنوں میں محبت تھی, محبت رسول کا دعویٰ بہت سارے لوگ کرتے ہیں, لیکن ان کا ذکر لوگ پڑھیں تو معلوم ہو کہ ہاں یہ وہ پاک جماعت تھی جنہوں نے محبت کا حق ادا کیا. یہ بعض نے کہا کہ عمارہ بن یزید ہیں, بعض نے کہا کہ زیاد بن السکن ہیں رضی اللہ عنہم. یہ احد میں زخمی ہوئے, جب نزع کا عالم ہوا تو ساتھیوں سے کہا کہ مجھے اٹھا کے حبیب کے پاس لے جاؤ. ان کو ساتھیوں نے اٹھایا, ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک آگے کیا, یہ صحابی ہیں, انہوں نے اپنے حبیب کے پاؤں کو اپنے رخسار سے لگا لیا اور اسی عالم میں جان دے دی. یہ محبت ہے جو ان لوگوں کو تھی. اور یہ ایک اور صحابی ہیں, اکرمہ بن ابی جہل, رشتے میں بھی قریب ہیں اور اسلام قبول کیا. اور اس کے بعد یرموک کی لڑائی میں سیدنا خالد بن ولید کے ساتھ ہیں یہ, اور جب شہید ہوتے ہیں تو خالد بن ولید نے اکرمہ کا سر اپنی گود میں رکھا. اکرمہ یہ کہتے ہیں کہ یا عما هل هذه میتۃ ترضى عنی رسول اللہ, اے میرے چچا مجھے بتا دو کہ جس حال میں میں مر رہا ہوں اس حال میں مرنے سے کیا حبیب مجھ سے راضی ہو جائیں گے. شہادت نصیب ہوئی, جان آخری لمحات نزع کا عالم ہے, روح پرواز کر رہی ہے, اس وقت بھی یہ فکر ہے کہ کیا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہوں جب سنیں گے کہ میں نے یہ کام کیا. اس وقت بھی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا فکر ہے کہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے. اور یہ ایک اور واقعہ ہے جو ایک صحابیہ خاتون کا واقعہ ہے. صحابیات بھی صحابہ سے کم نہ تھیں. جو عشق اور محبت صحابہ مردوں کو تھی, وہی عشق اور محبت صحابیات خواتین کو بھی تھی رسول اللہ اور حبیب رب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ صحابیاں ہیں اور ان کا تعلق انصار کے ایک قبیلے سے ہے. احد کی لڑائی ہی کا واقعہ ہے. ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس لڑائی میں ان کے والد شہید ہوئے. ان تک خبر پہنچی اور یہ خبر بھی پہنچی کہ یہ افواہ بھی عام ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں. تو جب ان سے کہا گیا کہ تمہارے والد شہید ہو گئے, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, اور پھر پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ حبیب کس حال میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ دیر بعد یہ خبر پہنچی کہ تمہارے بھائی بھی شہید ہو گئے. پھر یہ پوچھتی ہیں کہ حبیب کا حال سناؤ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کس حال میں ہے. پھر آخر میں یہ خبر پہنچتی ہے کہ تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے. بیوی کو شوہر سے جو محبت ہوتی ہے وہ سب کو معلوم ہے, لیکن یہاں بھی یہ محبہ محبت کرنے والی صحابیہ یہ پوچھتی ہے کہ حبیب کا حال سناؤ کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. لوگوں نے کہا کہ وہ زندہ ہیں, زخمی ہیں. تو کہنے لگی کہ مجھے لے جاؤ تاکہ میں دور سے ان کو دیکھ لوں, مجھے تسلی ہو جائے گی. لوگ ان کو ہاتھ سے پکڑ کے لے گئے اور ایک اونچی مقام, اونچی چوٹی یا اونچے مقام پہ کھڑا کر کے ان سے کہا کہ وہ دور دیکھو, وہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں, چہرہ ان کا نظر آ رہا ہے. اس عشق و محبت کرنے والی خاتون صحابیہ نے جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تاریخی جملہ کہا جو تمام مورخین نے اور سیرت نگاروں نے اپنی اپنی کتب میں لکھ لیا. کہنے لگی کل مصیبت بعدک یا رسول اللہ جللو, آپ کو دیکھا آپ کے چہرے پہ نظر پڑی, ساری مصیبتیں ختم ہو گئی. بیت اپنے بھائی, اپنے والد اور اپنے شوہر کی شہادت میں کوئی غم نہیں ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں اور میں نے ان کو دیکھ لیا. یہ ایک دوسری خاتون ہے, ام حمید رضی اللہ عنہا. یہ آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ انی احب الصلاۃ معک, یا رسول اللہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھا کروں. قال قد علمت انك تحبين الصلاه معي, میں جانتا ہوں کہ تجھے میرے پیچھے میری مسجد میں نماز پڑھنے کا شوق ہے, لیکن وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك. ارشاد فرمایا اس طویل حدیث میں کہ تمہارے محلے کی جو مسجد ہے اس میں نماز پڑھنا, اس حدیث کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي, تمہارے محلے کی مسجد اس میں تمہارے لیے نماز پڑھنا میری مسجد نبوی کی نماز سے بہتر ہے. اور ارشاد فرمایا کہ پھر محلے کی مسجد کے بجائے گھر کے قریب کسی مسجد میں نماز پڑھنا یہ محلے کی نماز سے تمہارے لیے افضل ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ گھر میں نماز پڑھنا یہ گھر کے قریب والی مسجد سے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. پھر ارشاد فرمایا یہ گھر میں کسی کمرے میں نماز پڑھنا یہ گھر میں کھلے صحن میں نماز پڑھنے سے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا یہ گھر کے کسی تاریک کونے اور گوشے میں نماز پڑھنا یہ گھر میں کسی کھلے کمرے کی نماز سے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے اور امام النسائی نے نقل کیا, اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا اس حدیث کے آخر میں ہے کہ فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٌ فِي بَيْتِهَا. جب انہوں نے یہ ارشاد سنا, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد سنا, تو حکم دیا کہ میرے گھر کے ایک کونے میں چھوٹی سی مسجد نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی جائے. اور اس حدیث میں ہے کہ وَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ, زندگی بھر اس تاریخ کونے میں نماز پڑھتی رہی. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب کو ہے, اور یہ ہم سب کے حبیب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ان کی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے. یہ خاتون صحابیاں ہیں, یہ خود بنفس نفیس اس خواہش کا اظہار کرتی ہیں کہ میں مسجد نبوی میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہوں. آپ نے نماز پڑھنے سے روکا نہیں ہے, لیکن ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے لیے بہتر اور افضل اور اچھا طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. تو جو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی عورتوں کو مسجد میں فتنے کی حالت میں نماز کی اجازت نہیں دیتا, اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کیا اس بات کا جواز موجود ہے کہ عورت بغیر برقعے اور بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلے, عورت سیاست کرے, عورت جلسوں میں تقریریں کرے, عورت جلوس نکالے, عورت اسٹیج پہ آئے, عورت ڈراموں اور فلموں میں حصہ لے, عورت غیر محرموں کے ساتھ خلوت میں بیٹھے, عورت غیر محرموں کے ساتھ بات چیت کرے, شاپنگ سینٹرز اور بازاروں میں گھومتی پھرے, عورت غیر محرموں کے ساتھ اپنا وقت گزارے. اور یہ عورت جس عورت کو اللہ نے عفت حیا سے نوازا, اس عورت کے لیے یہ کیسے جائز ہے کہ وہ کرکٹ ٹیم بنائے اور وہ مردوں کے سامنے پھر وہ مخصوص لباس پہن کر کھیلے؟ مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے. البتہ اگر کوئی کافرہ ہو جائے, کوئی عورت مرتد ہو جائے, رسول سے بغاوت کرے, قرآن سے بغاوت کرے, اس کے لیے جائز ہے. وہ جلسہ بھی کر سکتی ہے, وہ اسٹیج میں بھی آ سکتی ہے, اور وہ سب کچھ کر بھی سکتی ہے اور بہت کچھ لکھ بھی سکتی ہے. لیکن مسلمان خاتون, امام ابو داؤد نے سنن میں, اپنی سنن میں اس حدیث کو نقل کیا کہ ہم سب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا کہ استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق. راستے پہ چلتے ہوئے دیکھا کہ عورتیں اور مرد ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, ارشاد فرمایا کہ عورتوں تم دیوار کے ساتھ لگ کے چلا کرو, اور جو بیچ والا راستہ ہے یہ مردوں کے لیے چھوڑ دیا کرو. ابو اسید الانصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ فکانت المرأة تلتصق بالجدار حتى ان ثوبها تتعلق بالجدار من لصوقها. ہم نے خود دیکھا کہ عورتیں دیواروں کے ساتھ اس طریقے سے چمٹ کے چلتی تھی کہ ان کے کپڑے سارے دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے تھے, دیوار کے ساتھ لگ کے عورتیں چلتی ہیں, کہ چونکہ ہمیں ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم بیچ راستوں کے چل نہیں سکتی, ایک طرف چلا کرو. اس لیے انہوں نے فوراً اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پہ عمل کیا. اور خود قرآن نے کہا ایمان والی عورتوں سے کہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى, عورتوں سے کہا کہ گھر میں قرار پکڑو. قرار کا لفظ ہے, جلوس کا لفظ نہیں ہے, گھر میں بیٹھنا نہیں ہے, گھر میں قرار. قرار سے مراد یہ ہے کہ مستقل گھر میں تم نے بیٹھنا ہے, تمہاری جگہ گھر ہے. سیاست اور باہر کی زندگی یہ مردوں کے لیے ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. تمہاری ذمہ داری گھر میں اولاد کی تربیت کرنا ہے, اور تمہاری ذمہ داری گھر میں ان کی خدمت کرنا ہے جن کی خدمت تمہارے لیے ضروری ہے. اس لیے ارشاد فرمایا وقرن فی بیوتکن. تو اس لیے خواتین کے لیے نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم